ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے. بادشاہت، وزارت، صدارت، ناظمیت، کونسلریت، مال و دولت، حسن و جمال، شباب، زندگی. بادشاہ بھی کتنے زمانے تک تخت پر بیٹھے گا، صدر رہے گا تو کتنے زمانے تک صدر رہے گا، اور حسن اور جمال، حسن اور جمال کیا عالم ہوگا. 18 سال کی عمر میں جس لڑکے کا حسن ہے، 60 برس کی عمر میں وہ کیا ہوگا، اور 18 سال کی جو گڑیا ہے، پھر جب وہ 60 برس کی بڑھیا بن جائے گی پھر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 18 سال کا جو گڈا ہے، 18 سال کا گڈا ہے، پھر ایک دن وہ 60 برس کا بڈھا ہو جائے گا. پھر یہ شعر پڑھیں گے، کمر جھکے مثلے کمانی ہوئی، کمر جھکے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، اور اس کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، اس کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. یہ عالم ہے میرے دوستو. تو پتا چلا، اچھا پھر انسان ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کائنات کے ہر شخص، ہر شخص کو موت ہے. بادشاہ بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، اس کو ایک دن قبرستان میں جانا ہے. اگر کسی کے پاس 1000 گز کا پلاٹ ہے تو جب آنکھ اس کی بند ہوگی تو وہی 2 گز کا پلاٹ ملے گا اس کو. کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس کو 1000 گز کے، 1000 جس کا، جس کی صدارتی محل، جس کا صدارتی پریزیڈنٹ ہاؤس، جس کا پریزیڈنٹ ہاؤس کینال کے کنال پر ہو، تو مرنے کے بعد اس کو کیا 1 کنال گز زمین میں دفن کیا جائے گا، وہ 2 گز زمین ملے گی. لہذا دنیا کی جب فانی چیز سے تعلق ہوتا ہے تو وہ انسان بھی فانی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی مت کرو، اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی مت کرو، ورنہ حاصل مٹی ملے گا. فرمایا اگر اپنی مٹی کی قیمت چاہتے ہو، اپنی مٹی کی قیمت چاہتے ہو تو اس مٹی کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کرو، اپنی مٹی کو اللہ تعالیٰ کی سے تعلق پیدا کرو، تو اس کے بعد کیا ہوگا، مٹی مثبت اللہ، حاصل اللہ نکلے گا. پھر میرے شیخ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو 4 بلاک ہے، 4 اینٹیں لے لی. اب مثال ہے کہ وہ 1 اینٹ کی قیمت ہے 10 روپیہ. اب اس 1 اینٹ کو، اس 1 اینٹ کو لیٹرین میں لگا دیا تو اس کی قیمت اب 10 روپے بھی نہیں بچی. اب اس کی قیمت 10 روپے بھی نہیں ہے کیونکہ لیٹرین سے اس کی قیمت لگ رہی ہے. کیونکہ لیٹرین ناپاک جگہ ہے تو اس کی ناپاکی نے اس کی جو 10 روپے قیمت تھی وہ بھی ختم کر دی. اس کے بعد ایک 10 روپے کی جو وہ اینٹ ہے، اس اینٹ کو اپنے مکان میں لگا دیا. جب وہ مکان میں لگی اب اس کی قیمت کتنی ہے، صرف 10 روپیہ. اب اور 1 اینٹ مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے میں تعمیر ہو رہی ہے، اس 1 اینٹ کو کہاں لگا دیا، مسجد میں لگا دیا، تعمیر یا مدرسے میں لگا دیا. اب اس کی قیمت کیا ہوئی جناب، 10 روپے نہیں رہی، 10 روپے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، 10 روپے سے بڑھ گئی. کیوں؟ اتنا وعدہ تو کیا ہے کہ 1 پر 10 کا وعدہ ہے. لہذا اب اس کی قیمت کیا ہوئی، 10 روپے سے بھی بڑھ گئی. حکومت سعودیہ نے اجازت دی 1 اینٹ ملتزم پر لگا دی گئی، کعبہ شریف میں ملتزم پر لگا دی گئی. اب اس کی قیمت کیا ہے، اب اس کی قیمت یہ ہے کہ سارے عالم کی بادشاہت اگر اس پر قربان ہو جائے تو اس اینٹ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیوں جناب، اب سارے عالم کی بادشاہت دے دو اس اینٹ کے بدلے میں، لیکن اب اس اینٹ کی قیمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جتنا مرکز سے قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے فرمایا جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہماری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. لہذا کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، لیکن ویبقا جو باقی رہنے والی، وجہ ربی کا جو ذات باقی رہے گی وہ تمہارا رب ہے. اور وہ رب کون ہے، ذوالجلال بھی ہے والاکرام بھی ہے. ویبقا وجہ ربی کا ذوالجلالی والاکرام، ذوالجلال بھی ہے اور والاکرام بھی ہے. اب ذوالجلال کی کیا معنی، میرے مرشد نے فرمایا، علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوالجلال کے معنی، ذوالجلال کی کیا معنی، صاحب الاستغناء المطلق، صاحب الاستغناء المطلق، یعنی وہ ذات جو اپنی مخلوق سے، ایک ایک مخلوق سے مستغنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہی پیدا ہوئے کیے ہوئے سورج کا محتاج نہیں ہے، مال و دولت کا محتاج نہیں ہے، اور صدارت وزارت کا، یا اللہ تعالیٰ اپنی جو ملک سلطنت کے اندر کسی کے ووٹ کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی جو شاہانہ سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، کائنات میں کسی چیز کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ صاحب الاستغناء المطلق یعنی ذوالجلال کے معنی ہے. लेकिन दुनिया के अंदर कोई आदमी जिसको बड़ा जो बड़ा आदमी कहलाता है, जैसे माल है किसी के पास या बड़ा अहदेदार है या सदर वजीर आजम बन जाता है तो क्या होता है, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, वो फिर किसी को खतरे में नहीं लाता। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला मुस्तगनी तो है लेकिन साथ में वाल इकराम भी है। क्या मतलब? साहिबुल फैज आम के बावजूद अपनी मखलूक से मुस्तगनी होने के उसका फैज अपनी मखलूक पर आम है। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह का करम के बावजूद अल्लाह ताला अपनी मखलूक से मुस्तगनी है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से फायदा उठाने से बेनियाज है लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला का जो फैज है अपनी मखलूक पर आम है कि वो मालिक अपनी मखलूक को रोटी भी दे रहा है। वो माँ का पेट जिसके अंदर सारी कायनात की मखलूक और सारी कायनात की मशीनें नहीं दाखिल हो सकती, अल्लाह ताला उस पेट के अंदर भी अपने पैदा करने की अपनी मखलूक उस बच्चे को भी गिजा पहुंचाते हैं, जबकि माँ को भी इख्तियार नहीं है कि पेट के अंदर अपने बच्चे को गिजा दे सके, वो अल्लाह उस बच्चे को माँ के पेट के अंदर भी गिजा पहुंचाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा जब कोहतूर पहाड़ पर थे तो उनको यह ख्याल हुआ कि मेरे घर वाले तो पीछे रह गए, वो कहाँ से खाएंगे, अगर मैं इधर आ गया कहाँ से रिस्क मिलेगा। अब बस इस ख्याल का गुजरना था, सिर्फ एक ख्याल गुजरा सिर्फ जरा सा, बस अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, ए मूसा अलैहिस्सलाम आपके पास जो असा है इस असा को आप पहाड़ पर मारिए। बस उनकी अल्लाह ताला ने ताकत बहुत दी थी, वो पहाड़ पर असा मारा, उस पहाड़ की परत दो टुकड़े हो गई। फिर हुकुमा दोबारा नाजिल कीजिए, दोबारा हुकुमा दोबारा मारिए, हुकुम नाजिल हुआ, आपने दोबारा मारा उसके फिर दो परत और हो गए। फिर हुकुमा एक और मारिए, एक और मारा फिर दो परत हो गए। अब वहां पर क्या तमाशा है, अल्लाह मालूसी सईद महमूद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं उस पहाड़ के जो तीन टुकड़े हुए उसके अंदर से एक छोटा सा कीड़ा था और उस छोटे के कीड़े के अंदर बिल्कुल ताजा सब्ज रंग का पत्ता उस मुंह के अंदर है। और वो कीड़े को देखिए कि अल्लाह ताला उसको उस कीड़े को उस पत्थर के अंदर भी रिस्क और रोजी पहुंचा रहे हैं। और वो कीड़े को देखिए कि वो अल्लाह ताला की तारीफ और हमदो सना कैसे कर रहा है, क्या कह रहा है कि सुभान मैं यरानी, पाक है वो जात जो मुझ जैसे हकीर और नाचीज कीड़े को देखती है। सुभान मैं यरानी वैर फाऊ मकानी, और मेरे रहने को ठिकाने को भी जानती है। मुझ जैसी नाचीज और हकीर कीड़े को देखती भी है और मेरे रहने के ठिकाने और मकान को भी जानती है। और वयर सुकुनी, मुझे रिस्क अता फरमाती है। वला इंसानी, और वो जात मुझे कभी भूलती नहीं है। अल्लाह अकबर, उस कीड़े को देखिए कि वो कीड़ा अल्लाह ताला उसको पहाड़ों के अंदर पत्थर के अंदर है लेकिन वहां भी उसको रिस्क पहुंचा रहे हैं। लेकिन उस कीड़े की बंदगी देखिए, उस कीड़े की अदा देखिए कि वो अपने मालिक को भूलता नहीं है। हम लोग दिन रात रोटी अल्लाह ताला की खा रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग अल्लाह ताला को कितना याद करते हैं, जरा हम उस कीड़े से तो सबक ले। तो मेरे दोस्तों, जितना अल्लाह ताला से ताल्लुक बंदे का होगा जितना उतना ज्यादा बंदे का अल्लाह ताला से जितना ताल्लुक बनेगा उतना ज्यादा उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, जितना ज्यादा ताल्लुक। और ये कीमत ताल्लुक के पैदा कैसे होता है, इसके लिए मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं, नक्शे कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। और अल्लाह जल्ला जलालू अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। कितना सादा सा शेर है लेकिन इस शेर के अंदर मेरे दोस्तों पूरी बंदगी का हासिल इसमें शामिल है। यानी पता ये चला कि हम अपने हर काम को सुन्नत के मुताबिक कर लें। जैसे इंसान कमीज उतारता भी है पहनता भी है, बगैर ये एक अमल है ना, और जरूरत है उसकी, कमीज का उतारना उसका पहनना उसके अमल उसकी जरूरत है। लेकिन अगर इस कमीज के उतारने को सुन्नत के मुताबिक बना दे तो उसका कमीज का उतारना भी सवाब और कमीज का पहनना भी सवाब। वो कैसे कि जब कमीज उतारने की भी आ रही है तो उल्टे बाजू से, बाएं बाजू से पहले उतारे, लेफ्ट साइड से पहले उतारे, और जब कमीज को पहने तो सीधे हाथ में पहले पहने, सीधे बाजू में पहले पहने। तो ये जो दो सुन्नतें वो अदा कर रहा है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरुमियति शहीदिन, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा जबकि उम्मत सुन्नतों पर अमल नहीं कर रही तो उसको 100 शहीद का सवाब मिलेगा। ایک سنت پر عمل کیا 100 شہید کا ثواب مل جائے. اور آپ نے کیا فرمایا, من احیا سنتی فقد احبنی, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے میری ایک سنت کو اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. ہم کام کریں سنت کے مطابق. دیکھیے لیٹرین جانا ہماری ضرورت ہے, لیٹرین جانا ہماری ضرورت ہے, لیکن ہم ننگے سر نہ جائیں, سر کو ڈھاک کر جائیں, ٹوپی پہن کر جائیں, داخل ہونے سے پہلے پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبص والخبائث, اس کے بعد بائیں بازو بائیں پیر اندر داخل کریں, اور اس کے بعد جب باہر نکلے تو سیدھا پاؤں پہلے نکالیں, اور دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, یہ دعا پڑھی. اب لیٹرین تو جانا ہماری ضرورت ہے, لیکن ہمارا یہ لیٹرین جانا یہ بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے گا, یہ بھی عبادت بن جائے گی. یہ کیوں, یہ عبادت کیوں بن رہی ہے؟ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنے کی وجہ سے. اسی طرح میرے دوستو اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق کریں, خصوصاً جو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ہماری اذان, ہماری اقامت اور ہماری نماز, یہ سنت کے مطابق ہو. کل ایک کتاب تقسیم کی گئی تھی, اس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, عشاء کے میں جو بیان تھا اس میں تقسیم کی گئی تھی, اس میں تمام سنتیں لکھی ہوئی ہیں. ان سنتوں کو پڑھیں, دعاؤں کو یاد کر لیں, تھوڑا سا اہتمام کر لیں, دعاؤں کو یاد کر لیں, تو نتیجہ کیا ہوگا, ہماری قیمت بڑھے گی. آج عالم یہ ہے کہ 50-50 سال 60-60 سال کے لوگ ہیں جو کسی دفتر میں ملازم ہوتے ہیں, لیکن صرف تنخواہ میں 4,000-5,000 اضافے کے لیے اس عمر میں بھی ایم بی اے کرتے ہیں اور کورسز کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا. تو میرے دوستو حالانکہ اب کیا عالم ہے, جبکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسط عمر ایوریج عمر جو اس کی ہے وہ 60 برس کی ہے, 60 برس کے بعد تو مرنے کی تیاری کرنی چاہیے, لیکن کیا بات ہے وہ ایم بی اے بھی کر رہا ہے, اس عمر میں جا کر الیکشن بھی لڑ رہا ہے, اور کونسلری اور ناظمیت اور ایم پی اے اور ایم این اے بننے کو بھی تیار ہے, جبکہ اس کے موت کا پروانہ بھی تیار بیٹھا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں ذرا کچھ اور مال مل جائے گا, ذرا اور جمع کر لیں گے, پلاٹ جمع کے لے لیں گے, ذرا اور کوئی مکان اچھا بنا لیں گے, ابھی کرائے کے مکان میں رہتا ہے, اپنا مکان ہو جائے گا, محنت کرتا ہے. تو میرے دوستو جس چیز پر وہ محنت کر رہا ہے, ہم لوگ ذرا تصور کریں کہ ہم جس چیز پر محنت کر رہے ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہوگی, اور ہم امام کے کندھے پر, اپنے دوستوں کے کندھے پر جب ہم شہر خاموشہ قبرستان جا رہے ہوں گے, تو ہمارے ساتھ کیا چیز آئے گی, کیا ہمارا بینک بیلنس, کیا ہمارا موبائل, ہماری موٹر, ہمارا مکان, ہمارا پلاٹ, ہمارے شامی کباب بریانی, کیا یہ چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی؟ اس میں کوئی بھی جائے گی, لیکن اس کے لیے کتنی محنت ہے, جائز ہے, منع نہیں ہے, شریعت منع نہیں کرتی, لیکن جو چیز کام آنے والی ہے وہ سنت ہمارے کام آنے والی ہے. ذرا اس سنت کا بھی ہم لوگ اہتمام کریں, اور اپنی صورتوں کو بھی میرے دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے ملائے. وہ کیا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لے کر آیا. خواجہ عزیز حسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں قیامت کے دن اپنی داڑھی کو پکڑوں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کروں گا, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ صورت کا بنانا میرے اختیار میں تھا, اب اس میں حقیقت ڈالنا آپ کے اختیار میں ہے, لہذا اس میں حقیقت آپ ڈال دیجئے. اس لیے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرے. جیسے مسجد میں آئے تو صف بنانے کا طریقہ کیا ہے, جو پہلا آدمی آئے وہ امام کے پیچھے ہو, پھر دوسرا جو آدمی آئے وہ دائیں طرف ہو, پھر تیسرا آدمی آئے وہ بائیں طرف, چوتھا دائیں طرف, پانچواں بائیں طرف, چھٹا دائیں طرف, ساتواں بائیں طرف, اس طرح ایک آدمی دائیں طرف ایک آدمی بائیں طرف, یعنی امام کے پیچھے سے جو ہو تو صف دونوں طرف سے برابر ہونی چاہیے, اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب یہ زیادہ ہے. اس چیز کا اہتمام کریں کہ اگلی صف کو مکمل کرے. یہاں دائیں طرف کھڑا ہونا یہ افضل درجہ ہے, لیکن میرے دوستو یاد رکھے کہ وہ آدمی جو صف کو مکمل کرنے کے لیے برابر کرنے کے لیے بائیں طرف جا کر کھڑا ہوگا اس کو ڈبل ثواب ملے گا, یعنی جو دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. کہ جو آدمی صرف صف کو مکمل کرنے کے لیے کہ برابر ہو جائے صف دونوں طرف سے اگر وہ بائیں طرف جائے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اس لیے صف بندی کا خوب اہتمام کرے, جب تک اگلی صف میں جگہ موجود ہو پیچھے صف نہ بنائی جائے, صف بندی کا یہ خیال کریں. اسی طرح اذان ہے, اذان کا سنت طریقہ کیا ہے کہ جب اذان کھڑاؤ تو دیکھیے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کے مؤذن تھے اور اپنے کانوں میں انگلی ڈالتے تھے, یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ شریف کے مؤذن تھے, وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے تھے. دیکھیں دو سنتیں, پتا چلا اذان دے تو کان میں انگلی ڈالنا, یہ حضرت بلال کی سنت, اور تانوں پر ہاتھ رکھنا، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ شریف کے مؤذن تھے، یہ ان کی سنت ہے. لہٰذا دونوں طریقے، چاہے کان میں انگلی ڈالے چاہے کان پہ ہاتھ رکھے. اور اذان تو عام آدمی بھی سیکھے، یہ صرف مسجد کے ملا کا کام تھوڑی ہے بھائی، یہ صرف حافظ صاحب کا کام تھوڑی ہے. اذان تو ایسی چیز ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے اوپر خلافت کی ذمہ داری مسلمان نہ ڈالتے تو میں کسی مسجد کے اندر مؤذن ہوتا اور اذان دیتا. اتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو. آج ہم مؤذن کو سمجھتے کیا، ارے مؤذن صاحب ہے، وہ مؤذن صاحب ہے، ان کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں. قیامت کے دن پتا چلے گا میرے دوستو، جب ہر چیز کا پتا اس کی منڈی میں چلتا ہے، کہ جب منڈی لگے گی تب پتا چلے گا، جب آخرت میں منڈی لگے گی نیک اعمال کی تب پتا چلے گا کہ مؤذن کی کیا قیمت ہے. اس لیے اذان ہر آدمی سیکھے، یہ تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ صرف مسجد کے ملا کا کام ہے وہ اذان دے. وہ کیا ہے کہ سیکھے، لیکن پہلے سیکھے پھر اس کے بعد اجازت لے کہ جی مجھے بھی اذان دینی ہے، میں نے بھی اذان سیکھی ہے، میں بھی اذان دینے کا شوق رکھتا ہوں. ثواب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے. اب طریقہ کیا ہے اذان کا، طریقہ اور اقامت اور نماز کا طریقہ مختصراً پیش کرتا ہوں تاکہ ہماری اذان اقامت سنت کے مطابق ہو جائے، اس کا ہم اہتمام کریں. تو کانوں میں انگلی ڈالنا، کانوں میں انگلی ڈالے یا ہاتھ رکھے، ایک طریقہ. اب کیا کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح، لیکن اللہ کو زیادہ، یہ سنت طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے الف کو اللہ اس کو زیادہ نہ کھینچے. جیسے کہتے نا اللہ اکبر اللہ، یہ جو گاڑی میں جو اس کا بریک جو پلک خراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آواز لمبی نکل رہی ہے، یہ خلاف سنت طریقہ ہے میرے دوستو. سنت طریقہ کیا ہے، ایک الف سے زیادہ نہ کھینچے. کیا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے، ایک ہوا. اور پھر کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اذان کہ ایک کلمہ کہے تو اتنا خاموش رہے کہ جس سے اذان سننے والا اذان کا جواب بھی دے سکے، کیونکہ اذان کا جواب دینا یہ بھی واجب ہے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب رہی بات، کہہ رہے کہ جی ابھی کہہ رہے ایک الف کے برابر نہ کھینچو اور محمد الرسول اللہ میں کھینچ رہے، تو بات یہ حروف مدہ پر جب وقف کیا جاتا ہے تو تین الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. یا مد کی اجازت شریعت نے سکھایا ہے کہ یہاں کیا جائے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہنے کا طریقہ کیا ہے، کہ جب انسان کھڑا ہوگا تو بالکل قبلے کی طرف کھڑا ہوگا، اور حی علی الصلاۃ کہے گا تو کیسے، صرف اپنی گردن کو پھیرے گا، کہے گا حی علی الصلاۃ، وہی ختم کیا، اب گردن واپس لائے. اب کیا طریقہ ہمارے ہاں تو رائج ہے کہ حی علی الصلاۃ پورا محلے میں گونج کے ادھر ادھر گھومتے دیکھتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے. سینہ جو ہے قبلے سے پھرنا نہیں چاہیے، صرف گردن پھیرے گی. گردن کو پھیرا، کہا حی علی الصلاۃ، پھر بائیں طرف پھیرا حی علی الفلاح، وہی ختم کیا، گردن کو واپس لائے، دوبارہ گردن کو لے کر گئے حی علی الفلاح. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. یہ جملہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تہجد پڑھ کے آرام فرماتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا. تو ایک مرتبہ وہ آرام فرما رہے تھے، حضرت بلال کی ڈیوٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ اذان دینے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے آتے تھے. تو آج جب وہ نماز کی اطلاع دینے آئے تو آواز لگائی، اب باہر سے آواز لگائی الصلاۃ قائمون، کہ نماز تیار ہے. تو آپ اندر سے، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ور رسول نائمون، لیکن ہمارے رسول تو آرام فرما رہے ہیں، وہ تو سو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک جملہ کہتے ہوئے چلے گئے، وہ کیا الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملہ کہہ کر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ ایسے معاملہ ہوا، حضرت بلال نے ایسے کہا. تو فرمایا بس آپ نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس جملے کو قبول فرما لیا، کل سے تم اپنی فجر کی اذان میں اس جملے کو بھی شامل کر لو. دیکھا آپ نے کتنی بڑی، کہ وہ صحابی کی قیمت کیا ہے. تو لہٰذا الصلاۃ، لیکن الصلاۃ کو بھی کھینچتے الصلاۃ یا جائز نہیں ہے. کیا کہے الصلاۃ خیر من النوم، یہاں حروف لین پر جب وقف کیا جاتا ہے وہی تین الف کے برابر کھینچے جاتا ہے. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ ہو گئی اذان. اب اقامت کا طریقہ کیا ہے، اذان کے اندر تو اذان کے اندر آہستہ آہستہ ہے کہ ایک کلمہ کہہ کر اس میں وقف کرے گا اور سانس روکے گا، لیکن اقامت جلدی جلدی کہی جاتی ہے. اقامت کا طریقہ کیا ہے کہ ایک سانس میں کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک سانس میں، یہ ایک سانس میں، پھر ایک سانس میں کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک سانس میں. پھر حی علی الصلاح حی علی الصلاح، ایک سانس میں. اور حی علی الصلاۃ ہی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذان جزم والاقامۃ جزم والتکبیر جزم، یہ آپ کے حدیث شریف ہے کہ اذان میں بھی جزم ہے، وصل نہیں کیا جاتا، یا قاعدہ وصلیہ نہیں لگے گا بلکہ قاعدہ حدیث شریف کا لگے گا کہ یہاں جزم کیا جائے گا. حی علی الصلاح حی علی الصلاح، اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، یہ بھی ایک سانس میں. پھر آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ دونوں ایک سانس میں کہے جائیں گے. سن لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک سانس میں کہا جائے گا. لہذا اقامت کا طریقہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں. جی 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 میرے ذہن میں تھا یہ. تو یہ اس طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک سانس میں. تو جس طرح سے اذان کے اندر دائیں طرف اور بائیں طرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ چہرہ پہننا سنت ہے، اسی طرح سے اقامت کے اندر بھی دائیں اور بائیں طرف چہرہ کرنا، یہ بھی میرے دوستو مستحب ہے. لہذا اس کو بھی. اس کے بعد اب یہ تو ہو گئی اذان اقامت، اب نماز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اقامت کے لیے مولوی صاحب ایک مسئلہ یاد کرا رہے ہیں کہ اقامت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر اقامت پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تیسری صف میں بھی پڑھ سکتا ہے، ادھر سے بھی پڑھ سکتا ہے، اس طرف سے بھی پڑھ سکتا ہے. اقامت کے لیے بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے. دائیں جائے بائیں جائے وہاں سے بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن جو اذان دے اقامت اسی کا حق ہے. جو اذان دے گا اقامت بھی وہی کہے کہ وہ اس کا حق ہے. ہاں البتہ وہ دوسرے آدمی سے کہے کہ ٹھیک ہے جناب، وہ آدمی کہے کہ بھائی میں نے بھی اقامت سیکھی ہے مجھے بھی موقع دے دو، اذان دینے والے سے کہتا ہے. اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو آپ اقامت دے دیں، تو وہ دوسرا آدمی بھی اقامت کہنا اس کے لیے جائز ہے. لیکن امام کے پیچھے کھڑا ہو کر اور پھر مسلح بنانا کہ اقامت کہنے والا مسلح پہ کھڑے ہو کر کرے گا، یہ ضروری کام نہیں ہے. بلکہ مسلح امام کے لیے، باقی جتنے اقامت کہنے والے ہیں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. اب نماز کا طریقہ، اور یہ طریقہ اس کتاب جو پیش کی گئی تھی اس کتاب میں بھی موجود ہے. جب کھڑا ہو تو دونوں پاؤں بالکل برابر سیدھے رکھے، ایسے ٹیڑھے پاؤں نہ رکھے، وی شیپ میں نہ ہو، ٹیڑھے نہیں بلکہ بالکل سیدھے، بالکل سیدھا ان کا رخ قبلے کی طرف ہو. اور چار انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب ہے کہ دونوں پاؤں کے برابر چار انگل کا فاصلہ رکھے. اور سیدھا کھڑا ہو، نہ جھک کر کھڑا ہو نہ اکڑ کر کھڑا ہو، بلکہ درمیانی حالت میں ہو. اور نگاہ کہاں پر ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر نگاہ ہوگی. اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہتھیلی کا رخ اگر آپ حضرات تھوڑا سامنے آ جائیں تو دیکھنا آسان ہو جائے گا، تھوڑا سامنے کی طرف تشریف جائیں. ہاں نظر آ رہے؟ اچھا صحیح نظر آ رہے، ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے. لیکن سامنے زیادہ نفع ہوتا، مجھے آپ نظر نہیں آ رہے. ہاں دیکھیے یہ ماشاء اللہ صحیح ہے، سامنے سے زیادہ نفع ہوتا نا، ماشاء اللہ. تو یہ اب ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہوگا اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں گردن، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ کھڑا رہے اور ہاتھوں کو ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف کرے، انگلی کا رخ آسمان کی طرف ہوگا اور اپنے کانوں تک لے کر جائے گا، یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف، ایسے نہیں ہمارے حضرت میرے دادا پیر حضرت مولانا شاہ رال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے منہ پر تھپڑ نہ مارو، ایسے کرتے نا، ایسے فرمایا منہ پر تھپڑ نہ مارو، ان مسلمان کو اللہ نے عزت اور شرف دیا ہے. فرمایا اس طریقے سے کرو کہ جو ہے ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے، ایسے، یہ اس طریقے سے، اور تین انگلیاں یہ سامنے ہوں گی، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان سے یہ ہلکا بن جائے گا، اس طریقے سے، یہ اس طریقے سے، یہ ہے اس کا طریقہ. اور پھر اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ لے. پھر اس کے بعد ثنا پڑی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا پڑھنا سنت ہے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، یہ ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اور ثنا اور اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد جب امام کے ساتھ پڑھ رہا ہو نماز، امام کہے ولا والین تو آہستہ آواز میں آمین کہنا یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد سورہ ملائی جاتی ہے. پھر اچھا پہلا جو اللہ اکبر ہے جو نماز کے لیے ہم شروع کرتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں. وہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، وہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. اس کے بعد جتنے اللہ اکبر ہے، جیسے رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، اس طرح وہ جتنے اللہ اکبر ہے وہ سب کے سب سنت ہے. اور پہلا اللہ اکبر کیا ہے؟ وہ فرض ہے میرے دوستو. اچھا پھر اس میں رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی انگلیوں کو بالکل کھولے گا، انگلیوں کو بالکل کھول کر گھٹنے پر رکھی جائیں گی، گھٹنے پر، اور ہاتھ بھی سیدھا اور ٹانگ بھی سیدھی ہوگی. نہ ہاتھ کو موڑے گا بینڈ کرے گا، نہ ٹانگوں کو، بلکہ بالکل سیدھی ہوں گی. اور کھڑے ہونے کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے، اور رکوع میں نگاہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ہوگی، اور کمر اور سر کو بالکل برابر کرے. دیکھیے اس کو، اگر میرے اندر کوئی کمی ہو تو دیکھیے گا، ادھر بتانا، دکھانے سے فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح ہو جاتی ہے کہ کوئی کمی ہو جائے تو. اب انگوٹھے بیٹھ جائیے، بیٹھ کے دیکھ لیجیے یہ تو انگوٹھا، انگوٹھے پر نظر رکھے، اور اس کے بعد اپنی اور سبحان ربی العظیم کا پڑھنا یہ سنت ہے. دیکھیے سر اور کمر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ چلو مولوی صاحب ذرا کر کے دکھائیں تاکہ ان کو بھی میں بھی دیکھوں نا، تاکہ سمجھانا آسان ہو جائے. رکو کر کے دکھائیں نا، رکو. ہاں یہ انگلیوں کو بالکل کھول لیا، یہ دیکھیے یہ سر اور کمر اس طرح یہ جو ہے برابر ہو گئی کہ یہ ہے سریقہ. اور نگاہ کہاں رکھے؟ اپنی نگاہ پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر رکھیں گے. پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے، اور یہ سنت طریقہ ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت. اس کے بعد ربنا لک الحمد کہنا یہ بھی سنت ہے. اور جب امام کے ساتھ ہوگا تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ہم ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. اب سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے، سجدے میں جانے کا طریقہ ہے، اچھا ایک مسئلہ بہت اہم ہے، آپ تشریف رکھیں، جزاک اللہ. ایک مسئلہ بہت اہم ہے، اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. وہ یہ کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ بیماری بہت عام ہے، رکوع سے کھڑے ہوئے، اب پورا کھڑے نہیں ہوئے اور سجدے میں فوراً چلے گا. تو یہ میرے دوستو، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. اور واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی میں کا نماز کا واجب چھوٹ جائے تو اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے، اور اگر سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کریں ہم لوگ کہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہوں، اور اگر کسی اپنے دوست کو دیکھیں تو اس کو محبت سے سمجھائے بھی کہ بھائی میرے، اس کو کیسے کہے کہ بھائی دیکھنا، کیسے یہ نہ کہے کہ تم ایسا کرتے ہو، بلکہ اس کو کیا کہے کہ بھائی میری نماز دیکھو کہ میں رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہوں کہ نہیں کھڑا ہوتا. کیونکہ اگر ہم ایسے بولیں گے تو اگلا ناراض ہو جائے گا، لیکن جب ہم اس کو یہ کہیں گے، محبت سے کہیں گے بھائی تم میری نماز دیکھ لو کہ بھائی میں اپنے رکوع میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا، اب اس کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. اور ہمارے ذمے تقدیر ہو گئی، اب ہم نے مسئلہ سمجھا دیا، بس یہ کافی ہے. لہٰذا رکوع سے کیا کریں کہ سیدھا کھڑے ہوں، سیدھا کھڑے ہو کر یہاں ٹھہرے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے. اور سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل سیدھا 90 ڈگری اترنا ہے، 90 ڈگری ایسے کر کے بالکل سیدھا. سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھیں گے، ہاتھوں کو نہیں رکھیں گے، بلکہ جیسے بعض ہیں سجدے کر ایسے کر کے چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. بلکہ کیا، ایسے بالکل سیدھا پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھیں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے. اور سجدے کے اندر جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ بالکل بند ہوتے ہیں، سجدے کے اندر ہاتھ کی انگلیاں بالکل ملی بھی ہوں گی، وہ آپس میں بالکل ملی بھی ہوگی، اور اس انگلی کا رخ وہ بھی بالکل سیدھا قبلے کی طرف ہوگا، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کو بھی موڑ کر اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوگا. ہماری ناک، لہٰذا سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے، پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر ہاتھوں کو رکھیں گے، پھر ناک کو رکھیں گے، پھر پیشانی کو رکھیں گے. یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے، دیکھ لیجئے اس کو کہ بالکل اترے سیدھا، پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھوں کو رکھا، پھر ناک اور پیشانی. اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، اس کے بعد اس میں بھی یہی طریقہ ہے، ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد بالکل سیدھا ایسے کھڑے ہو جائیں گے. ہاں اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا ہے یا بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے. جو بیمار ہے، بوڑھا ہو گیا تو عذر کی وجہ سے کر سکتا ہے، لیکن سجدے سے اٹھنے کے بعد، سجدے سے اٹھ کر یہ جیسے کہہ جاتا ہے کہ اٹھے اور ہاتھ پہلے ایسے، یہ طریقہ غلط ہے. پہلے 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 ہاتھوں کو اٹھائے، گھٹنے پر ہاتھ رکھے، اور اس کے بعد بالکل سیدھا، بالکل 90 ڈگری جیسے گیا ویسے ہی کھڑا ہو جائے. یہ ہو گیا سجدے میں جانا اور اس کے طریقہ.
سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد قعدہ جو آخر میں تحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات کیا ہے؟ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں باہر نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور التحیات پڑھنا التحیات للہ والصلوات والطیبات. سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. اور فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک پڑھنا یہ سنت ہے. فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں. اور عصر کی نماز اور عشاء کی نماز کی سنت کیا ہے؟ کہ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک پڑھنا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والی سورت یہاں تک پڑھنا سنت ہے. اور مغرب کی نماز میں سورہ زلزال سے لے کر آخر تک پڑھنا یہ بھی سنت ہے. لہذا امام مسجد ہے, کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ اتنا ہی پڑھا جائے. اب قاعدے میں جو التحیات پڑھی جاتی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جب لا الہ کہتے تو ہم انگلی اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر انگلی گراتے ہیں, لیکن اس کو کہتے ہیں عقدہ بنانا. اس کا طریقہ کیا ہے کہ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی, ان دونوں انگلیوں کو بند کرے اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملائے, بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو اس طریقے سے ملائے. یہ ہے طریقہ عقدہ بنانے کا. اس کو کہتے ہیں عقدہ بنانا کہ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کرے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا. اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو سرے کو ایسے ملا لے, یہ بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. جس طرح آپ بنا رہے تو اس طریقے سے یہ ملا. اور پھر اشہد اللہ اللہ پہ انگلی اٹھا کر اللہ پہ انگلی گرانا یہ سننا طریقہ ہے, بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. یہ شاباش, بالکل ایسا یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بیچ کی انگلی اور اس کو ملا لیا. اچھا ہے, دکھانے سے فائدہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھ لینے سے نماز, اس لیے دکھانے سے فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھنے سے اگلے کو وہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ طریقہ اس کا بنانے کا, لا الہ پر انگلی اٹھانا اور اللہ پر انگلی کو گرا دینا. اور پھر اس کے بعد درود شریف کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد قرآن پاک کی یا حدیث پاک کی کوئی دعا کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اور سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم التحیات میں بیٹھیں گے تو ہماری نگاہ گود کے اوپر ہوگی, ہماری نگاہ گود میں ہوگی. اور سلام کیسے پھیریں گے کہ اپنے سامنے سے شروع کریں گے, اور کیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اپنی نگاہ ادھر ہوگی. اب یہ نہیں کہ سلام بعد سے سلام پھیرتے تو وہاں تک دیکھتے ہیں, پھر ادھر سے وہاں تک دیکھتے ہیں. یہ خلاف سنت طریقہ ہے میرے دوستوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اپنی نگاہ اس جگہ پر رکھے کندھے کے اوپر, اور نیت کرے. کس کی نیت کرے؟ جو ہمارے فرشتے ہیں اس کی نیت کرے کہ ہم اس کو سلام کریں. اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو جتنے فرشتے اور جتنے مسلمان دائیں طرف ہیں سب کی نیت کرے کہ میں سب کو سلام کر رہا ہوں, اور نیک جنات کی بھی نیت کرے. اور اس کے بعد جب دوسرا سلام پھیرے تو کیا کرے؟ پہلے گردن کو واپس لائے, پھر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب کیا غلط طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم اللہ, السلام علیکم اللہ, یا بعد السلام علیکم, السلام علیکم, اس طریقے سے کرتے ہیں. بعد اٹھ کر یہاں بھی دیکھتے ہیں اور وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کون آیا حاضری لگانے کے لیے. یہ سب طریقے میرے دوستوں غلط ہیں. سننا طریقہ کس طریقے سے کہ سامنے سے شروع کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر گردن واپس لائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ہو گیا. اس کے بعد استغفار کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد استغفار کیوں پڑھا؟ آپ کے نماز پڑھی ہے, عبادت کی ہے, کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ ہماری تو نماز واقعی گناہ ہے, کہ ہماری تو نمازوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ بس معاف فرمائے. لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت کیوں سکھائی؟ اللہ اکبر. میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو استغفار پڑھا وہ اصل میں اس وجہ سے پڑھا کہ اللہ ہم نے جو نماز پڑھی وہ آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا. کہ نبی سید الانبیاء ہوں میں, لیکن نبی ہو کر آپ کی عظمت کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. اس لیے آپ نے کیا کیا, یہ اس وجہ سے نہیں کہ نماز کی عبادت نہیں کی, بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ ہماری نماز سے آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کے شایان شان جو نماز ہے ہم وہ پڑھ نہیں سکتے, اس پر آپ نے کی. تو اس لیے میرے دوستو استغفار کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اب دعا کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا سنت طریقہ یہ کہ دونوں ہاتھوں کو بٹن نمبر دو کے سامنے, حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بٹن نمبر دو کے سامنے اپنے ہاتھوں کو رکھے, اور ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو. دو سنتیں ہو گئی نا, اور ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھے. جس کو میرے شیخ فرماتے ہیں ارے میاں تربوز پکڑنا ہو تو ایسے تھوڑی پکڑو گے, تھوڑا سا فاصلہ رکھو, لیکن اتنا بھی فاصلہ نہ رکھو کہ سارا مال نیچے نکل جائے, اتنا نہیں بلکہ تھوڑا سا فاصلہ رکھے. اور اس کے بعد امید کرے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما رہے. اور پھر اس کے بعد جو ملا کسی نے یہاں پھینکا, کسی نے یوں پلٹا ماری, اور اس طریقے ایسا نہیں کرے, بلکہ جو ملا کہ جیسے کوئی بڑا آدمی کوئی چیز دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں, اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں. لہٰذا سننا طریقہ کیا ہے کہ جو دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کرے, نہ پیچھے پھینکے نہ یوں پلٹی مارے نہیں یوں پلٹی مارے, بلکہ جو ملے اس کو اپنے سر آنکھوں کے اوپر رکھ لے. اس دعا کا سننا طریقہ بھی ہو گیا. اور دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے, یعنی اسی چاہے اردو میں گائے یا پشتو زبان میں گائے, اس کے بعد درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی و بارک وسلم, یا جو درود شریف پڑھے. اس کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے, اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے, پھر اپنے استادوں کے لیے دعا مانگے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگے, اپنے بڑوں کے لیے دعا مانگے, شیخ کے لیے دعا مانگے, پھر اس کے بعد سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے. یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا, ربنا فلی ولی والدیا ولی المومنین. یہ ترتیب جو ہے یہ بتاتی ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگے, پھر اپنے ماں باپ کے لیے مانگے, اپنے استادوں کے لیے مانگے, اپنے بڑوں کے لیے مانگے, پھر سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگنا, یہ بھی سنت ہے میرے دوستو. پھر آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھے, پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. حضرت عمر فرماتے ہیں, اے لوگوں اپنی دعا کے آگے اور پیچھے درود شریف کو شامل کر لو, کیونکہ درود شریف وہ دعا ہے جو مقبول ہے, قبول ہے وہ دعا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ قبول والا مال لے لیں اور بیچ کا مال چھوڑ دے. فرمایا جب درود شریف چونکہ قبول ہے لہٰذا وہ لیں گے, تو بیچ میں جو دعائیں سینڈوچ کی طرح بنی ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لے لیں گے. اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے مذاکرے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اذان, ہماری اقامت اور ہماری نماز سنت کے مطابق ہو, اور اس کے بعد سارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کیونکہ میرے دوستو یہ چیز کام آنے والی ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. دعا کر رضی اللہ یا کریم, اللہ ہمارے اس مذاکرے کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ آج حدیث شریف میں جو وعدہ آیا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے, یا اللہ وہ ثواب ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے, ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق, ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عمل سنت کے مطابق, صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہر سانس آپ کی فرمانبرداری کے مطابق گزرے. یا اللہ تعالی ہماری جانوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما, ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی گندگیوں کو پاک فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ اللہ والوں کی محبت عطا فرما, علماء ربانی جین کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ, یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% فرما بردار بنا, اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان, سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان, سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو خیر و عافیت سے رکھے. یا اللہ ہمارے ملک میں جو بدامنی ہے, یا اللہ تعالیٰ اس بدامنی کو امن, چین اور سکون سے تبدیل فرما. یا اللہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں, یا اللہ دشمنوں کی ان سازشوں کو ناکام فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کو ایک بنا دے اور نیک بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے, اور یا اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کا بول بالا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے سارے ملک کے بھائیوں کو, سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجئے, اور یا اللہ اس میری حاضری کو قبول فرما دیجئے کہ مسافر کی دعا کو آپ قبول فرماتے ہیں. یا اللہ ہمارے بڑوں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو اور ان گزارشات کو اور اس حاضری کو اور اس دین کے پھیلانے کو قبول فرما دیجئے, اور ہمارے لیے اس کو, ہمارے بڑوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.